السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
حافظ سعید کی زیر نگرانی چلنے والے اداروں کو سرکاری تحویل میں لینے کی ابتدا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
غیر قانونی مالیاتی لین دین کی سرگرمیوں کی نگرانی سے متعلق فہرست میں ممکنہ شمولیت سے پاکستان کی مشکلات بڑھیں گی. مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
جنوبی ایشیا.
پاکستان سے محبت کرنے کے منی شنکر ایئر کے بیان پر ایک نیا تنازعہ. کانگریس نے بیان سے خود کو الگ کیا. ایک بی جے پی لیڈر نے رپورٹ درج کرائی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں جنوبی افریقہ کی حکمراں جماعت کا کہنا ہے کہ اگر صدر جیکب زوما نے فوری طور پر استعفی نہ دیا تو جمعرات کے روز ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے حافظ سعید کے اداروں جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت کا کنٹرول محکمہ اوقاف کے سپرد کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. پاکستان نے حال ہی میں ان کئی تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں جن پر اقوام متحدہ نے پابندیاں عائد کی ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے اعلی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے بعض اتحادی ملکوں نے پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تحریک پیش کی ہے جو مبینہ طور پر عالمی سطح پر دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے فنڈز کی فراہمی کی روک تھام کے ضابطۂ کار پر عمل نہیں کرتے. یہ بات پاکستان کے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے خبر ساں ادارے رائٹر سے گفتگو میں کہی ہے. مفتاح اسماعیل نے بتایا ہے کہ یہ تحریک ابتدائی طور پر امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے پیش کی گئی تھی اور بعد ازاں فرانس اور جرمنی نے بھی اس کی تائید کر دی، جس کے تحت پاکستان کا نام پیرس میں قائم بین الحکومتی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی واچ لسٹ میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے. یہ واچ لسٹ غیر قانونی مالیاتی لین دین کی سرگرمیوں کی نگرانی سے متعلق ہے. مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ملک یہ تحریک واپس لے لیں. اقتصادی امور کے تجزیہ کار کیسر بنگالی نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر پاکستان کا نام فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی واچ لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ایک تو ڈائریکٹ براہ راست جو پابندیاں ہوگی اس سے یہ ہوگا کہ جو بین الاقوامی فائنینشل مارکیٹس ہیں وہ ہمارے لیے دروازے بند ہو جائیں گے، اور اس کا ایک انڈائریکٹ کاسٹ یہ ہوگا کہ جو انویسٹرز ہیں فورن یا پاکستان کے ساتھ جو تجارت کرتے ہیں وہ تھوڑے محتاط ہوں گے کہ پاکستان میں کے ساتھ کاروبار نہیں کرو، پاکستان میں انویسٹ نہیں کرو.
حال ہی میں پاکستان نے دہشت گردی سے متعلق قانون میں ترمیم کی ہے جس کے تحت اب ان تنظیموں اور عناصر کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکے گی جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پہلے ہی تعزیرات عائد کر چکی ہے. اطلاعات کے مطابق رواں ہفتے جاری ہونے والے ترمیمی آرڈیننس کے تحت متعلقہ ادارے ایسی تنظیموں کو مالی وسائل کی فراہمی روکنے کے لیے ضروری کارروائی کرنے کے پابند ہوں گے. کیسر بنگالی نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیوں کو روکنا پاکستان کے اپنے مفاد میں بھی ہے.
لیکن یہ تو دنیا ہمیں کہے یا نہ کہیں، ہمارے اپنی کچھ قدریں ہونی چاہیے، اور وہ قدریں یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی قسم کے دہشت گرد یا کرمنل یا کو ہم ایکٹیویٹی کو برداشت نہیں کریں گے. کسی قسم کی اس طرح کے فائنینسنگ نہ ہو جس سے غیر قانونی حرکتیں ہو سکے. یہ تو ہماری اپنی قدریں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کوئی ہمیں کہہ رہا ہے اور ہم سے پابندی لگانے کی دھمکیاں دے رہا ہے تو ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں.
پاکستان میں 60 سے زائد شدت پسند تنظیموں کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے جن میں لشکر طیبہ اور فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن سمیت بعض وہ تنظیمیں بھی شامل ہیں جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور امریکہ بھی پابندی لگا چکے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے کے حوالے سے امریکہ نے جو تجویز پیش کی ہے اس پر نفیسہ خود بھائی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. اس بارے میں امریکی اور پاکستانی موقف ظاہر نہیں ہوا ہے.
امریکہ نے تجویز دی ہے کہ پاکستان کو عالمی دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے ملکوں میں شامل کر کے انہیں ایک ایسے اقتصادی ادارے کی نگرانی میں ڈالا جائے جو دہشت گردوں کو ملنے والے رقوم پر نظر رکھتا ہے. واضح رہے کہ یہ اقتصادی ادارہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی اگلے ہفتے پیرس میں میٹنگ ہوگی۔ پیرس یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر عطا محمد کہتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے ممالک میں شامل کرنے کی امریکہ کی یہ تجویز پر یورپ بھی متفق نظر آتا ہے۔
دیکھیں، یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ اور بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس میں انیشنلی یونائیٹڈ اسٹیٹس اور برٹش نے ایک موشن موو کی یونائیٹڈ نیشنز میں کہ پاکستان کو اس واچ لسٹ کے اوپر رکھا جائے، اور ابھی دو ہفتے پہلے اس موشن کو جرمنی اور فرانس نے انڈورس کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ میٹنگ ڈیو ہو گئی ہے نیکسٹ ویک پیرس میں۔ اور اب پاکستان کے جو فائنانس منسٹر کی جگہ ڈاکٹر مفتا اسماعیل کام کر رہے ہیں، وہ یورپ میں موجود ہیں، انہوں نے بات بھی کی ہے، ان کی ایفرٹس ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کو واچ لسٹ پہ نہ ڈالا جائے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک خاص ریزننگ ہے کہ پچھلے کچھ حالات میں ہمیں ایک یو کے میں ایک نیا قانون نظر آتا ہے، انڈکلیئرڈ ویلتھ، وہ بھی ایک اسی قسم کی کوشش ہے کہ منی لانڈرنگ کو روکا جائے، اور منی لانڈرنگ کا جو پیسہ ہے اس کو جو لنک کیا جاتا ہے ٹیررزم کے ساتھ، اس کو توڑا جائے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو رویہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے وہ کافی سخت رہا ہے، اور اس بارے میں انہوں نے کافی زیادہ تشویش کا اظہار بھی پاکستان کے ساتھ کیا۔
اگر پاکستان کو اس اقتصادی ادارہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے کیا جاتا ہے تو عالمی سطح پر پاکستان کو کیا مالی مشکلات ہوں گی؟
میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا کہ پاکستان میں جو فورن انویسٹرز ہیں، فورن کمپنیز ہیں، وہ جو بزنس کرتی ہیں، ان کو پرابلم ہوگی، اور پاکستان کی فورن انویسٹمنٹ کے اوپر ایک کٹ لگ جائے گا۔ سی پیک کے اوپر جو فورن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور پاکستان میں جو ایک انوائرمنٹ بنائی گئی تھی کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے اوپر، مختلف بڑے بڑے پروجیکٹ کے اوپر، تو ان دس کیس یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا انٹرنیشنل فائنانسرز کے لیے، یا مختلف انویسٹرز کے لیے کہ پاکستان میں مختلف پروجیکٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کر سکے۔
یہ تھے پیرس یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر عطا محمد۔ واضح رہے کہ پاکستان نے امریکہ کی اس تجویز کے پیش نظر حافظ سعید اور ان کی تنظیمیں جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت پر پابندی لگا دی ہے، اور ان کے تمام دفاتر، اسکول، ڈسپنسریاں اور مدارس پر کنٹرول اختیار کر لیا ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر توقیر گیلانی کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایسی کارروائیاں ماضی میں بھی کی ہیں، لیکن اس مرتبہ پاکستان کا ایکشن سنجیدہ ہونا چاہیے۔
بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اپنی جو انٹرنیشنل پوزیشن ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا یہ سلسلہ، تو پاکستان تو آگے جا کے تو بالکل بین الاقوامی برادری سے اپنے تعلقات جو ہے ان کو کھو بیٹھے گا، جو بھی یہاں پہ اس حوالے سے پالیسی ساز کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انف نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری جگہوں پہ جا کے سنجیدگی نہیں ہے۔ پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنلی ایک سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کاسمیٹیکلی چیزوں کو اوپر سے کر کے تو پھر اپنے پارٹنرز کو یا عالمی برادری کو جو ہے وہ ڈیسیو کرتے ہیں۔ امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی برادری پاکستان کو جو ہے وہ دہشت گردوں کی واچ لسٹ میں ملکوں کے طور پہ رکھتی ہے، تو یہ تو بہت زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ پاکستانی پالیسی ساز جو ہیں وہ ان جو اقدامات جو انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے کہ انہوں نے شروع کیے ہیں، ان میں سنجیدگی دکھائیں، اور بین الاقوامی برادری کو بھی دکھائیں کہ وہ واقعہ ہی دہشت گردی کو اس خطے سے ختم کرنے کی کوششوں میں بالکل سنجیدہ ہے۔
یہ تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر توقیر گیلانی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی۔
جیسا کہ ابھی آپ نفیسہ حود بھائی کی اس رپورٹ میں سن رہے تھے، راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے حافظ سعید کے اداروں جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت کا کنٹرول محکمہ اوقاف کے سپرد کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی میں انتظامیہ نے جماعت و دعویٰ اور اس کی ایک ذیلی تنظیم فلاح انسانیت کے زیر انتظام چلنے والے مدرسے اور بنیادی صحت کے مراکز کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے انہیں محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جن تنظیموں کے خلاف تعزیرات عائد ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان نے حال ہی میں بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ انہی اقدامات کے تحت پاکستان کے صدر ممنون حسین نے حال ہی میں انسداد دہشت گردی کے قانون میں ترمیم کا آرڈیننس جاری جاری کیا ہے، جس کے تحت ان افراد اور تنظیموں کے خلاف کارروائی کی جا سکے گی جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں جب حکومت پنجاب کے ترجمان سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ متعلقہ اداروں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی کچھ بتا سکیں گے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ایسی چیزیں جن پر عالمی سطح پر اعتراض ہو سکتا ہے ان سے منسلک معاملات کو حل کیا جائے۔
گورنمنٹ جو ہے وہ ریزولو شو کر رہی ہے کہ انہوں نے یو این کی جو بینڈ آرگنائزیشن ہے اس کو اکنالج کرتے ہوئے ان کو سب کو آٹومیٹکلی پاکستان میں بھی بین کرنے کا یہ آرڈیننس نکالا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ واقعی اچھا فلاحی کام کر رہے ہیں، تو ان کو گورنمنٹ اگر یہ فیصلہ کرتی کہ ان کو وہ خود چلائے گی تو وہ بالکل پاسبل ہے۔ مطلب وسائل کا اور انتظامی کیپیسٹی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور پاکستان چونکہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو اس وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ انہی سے متعلق یہ کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں یہ کمپلائنس کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں۔
گزشتہ ماہ کے اواخر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تعزیرات سے متعلق کمیٹی کے ایک وفد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس میں ان افراد اور تنظیموں کے خلاف پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا جنہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل دہشت گرد قرار دے چکی ہے۔ پاکستان کی طرف سے حالیہ اقدامات ایسے وقت کیے گئے جب امریکہ اور بھارت کی طرف سے حافظ سعید کے خلاف کارروائی کرنے کے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں۔ بھارت 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام حافظ سعید پر عائد کرتا ہے، لیکن حافظ سعید اس الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ حافظ سعید جماعت و دعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، اور ان دونوں تنظیموں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی اور امریکہ دہشت گرد تنظیمیں قرار دے چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی ایک سیاسی جماعت کانگریس پارٹی نے اپنے ایک رکن منی شنکر آئر کے اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں پاکستان سے بھی اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ بھارت سے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما منی شنکر ائیر کے ایک بیان سے ایک بار پھر تنازع پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھارت سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی ہی پاکستان سے بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ انہیں پاکستان میں عوام سے جتنا پیار ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ بھارت میں نفرت ملتی ہے۔ منی شنکر ائیر کو دسمبر میں گجرات انتخابات کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں ایک قابل اعتراض بیان دینے کی وجہ سے پارٹی سے معطل کیا جا چکا ہے۔ وہ اس وقت ایک ادبی فیسٹیول میں شرکت کی غرض سے کراچی گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ چونکہ وہ امن کی بات کرتے ہیں اس لیے پاکستان میں ان کی ستائش کی جاتی ہے۔ کانگریس پارٹی نے ائیر کے بیان سے خود کو الگ کر لیا۔ پارٹی ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ انہیں پارٹی سے معطل کیا جا چکا ہے، انہیں پارٹی کی طرف سے بولنے کا کوئی حق نہیں، یہ ان کا اپنا بیان ہے۔ ایک اور سینئر کانگریس لیڈر اور سابق ایم پی ہنومنت راؤ نے کہا کہ وہ پارٹی صدر راہل گاندھی کو ایک خط لکھ کر مطالبہ کریں گے کہ منی شنکر ائیر کو پارٹی سے برطرف کر دیا جائے۔ راؤ کو خطرہ ہے کہ ائیر کے اس بیان سے کرناٹک میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ادھر ایک بی جے پی لیڈر اور سپریم کورٹ کے وکیل اجے اگروال نے نظام الدین تھانے میں ان کے خلاف رپورٹ درج کرائی اور انہیں گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ منی شنکر ائیر نے پیر کے روز کراچی میں کہا تھا کہ تصفیہ طلب امور کو حل کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے مابین مسلسل اور بلا روک ٹوک مذاکرات ہونے چاہیے۔ پاکستانی نیوز چینل جیو نیوز کے مطابق منی شنکر کو اس بات کا افسوس ہے کہ تنازعات کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی اپیل کا بھارت خاطر خواہ جواب نہیں دیتا۔ منی شنکر ائیر اس سے قبل بھی بھارت اور پاکستان کے مابین مذاکرات کی مدد سے تنازعات کو حل کرنے پر زور دیتے رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
طالبان نے امریکی عوام کو ایک کھلا خط لکھا ہے جس میں طویل مدت سے جاری افغان جنگ کو ختم کر کے مذاکرات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خط میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی بڑھتی ہوئی فضائی کارروائیوں کے باوجود وہ باغیوں سے ایک انچ علاقہ بھی واپس نہیں لے سکا۔ بدھ کے روز طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مختلف زبانوں میں لکھے 10 صفحات پر مشتمل خط کی نقول تقسیم کی، جس میں طالبان کی کامیابیوں اور بقول طالبان امریکی قیادت میں ہونے والی ناجائز چڑھائی کی ناکامیوں کا ذکر کیا گیا۔ افغان جنگ 17 برس سے جاری ہے۔ طالبان کے خط میں اقوام متحدہ کی جانب سے منعقدہ سروے کا بھی ذکر کیا گیا، جس میں افغانستان میں ریکارڈ سطح پر افیون کی فصل کاشت اور اس کی پیداوار کا ذکر ہے، جس سے عدم تحفظ کے احساس کو ہوا ملتی ہے۔ طالبان کا یہ خط ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئی جنگی حکمت عملی کے تحت افغان افواج نے طالبان کے خلاف اپنی فضائی اور زمینی کارروائیوں میں شدت پیدا کی ہے، تاکہ طالبان کے ساتھ عسکری تعطل کو توڑا جا سکے اور انہیں مذاکرات کی میز تک لایا جا سکے۔ تاہم اس ہفتے افغانستان کے دورے پر گئے امریکی اور نیٹو اتحاد کے ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر جنرل جان نکلسن کا کہنا تھا کہ اتحادی کارروائیوں میں شدت کے نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جنرل نکلسن کا کہنا تھا کہ افغانستان بھر میں ریزولوٹ سپورٹ اور امریکی پشت پناہی سے کی جانے والی کارروائیوں سے دشمنوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ صوبائی دارالحکومتوں اور متعدد اضلاع کا قبضہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تاہم طالبان نے ان امریکی دعووں پر سوال اٹھائے ہیں۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے آج بدھ کے روز کہا ہے کہ ان کی مخلوط حکومت مستحکم ہے، اور انہوں نے دو مختلف کیسز میں اپنے خلاف قانونی چارہ جوئی کی پولیس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کا کہنا ہے کہ وہ اپنے منصب کی میعاد ختم ہونے تک اسرائیلی عوام کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم کے خلاف مجرمانہ نوعیت کے الزامات کی سفارش منگل کے روز کی گئی، جس سے پہلے کئی ماہ تک ان کے خلاف لاگو کیے گئے الزامات کی چھان بین کی جاتی رہی کہ نتنیاہو نے ارب پتی افراد سے قیمتی تحائف قبول کیے ہیں۔ نتنیاہو پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے خبروں کی مثبت کوریج کے بدلے میں اخبارات کے پبلشرز کے لیے حمایت کا وعدہ کیا تھا۔ نتنیاہو ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔
بشنیم علالو افلو لخطسین کبیرین لفتوح نگدی۔
اسرائیل کے وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کی حیثیت سے ان 3 برسوں کے دوران میرے خلاف 15 نکات پر چھان بین اور جانچ شروع کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر دباؤ ڈالا گیا، جس کا مقصد مجھے اعتدار سے محروم کرنا ہے۔ وہ سب اشتعالی شہ سرخیوں سے آغاز کرتے رہے، براہ راست نشریات کا سہارا لیتے رہے، اور بعض نے پولیس کی سفارشات کا بھی سہارا لیا۔ اسرائیل میں قانون ساز نتنیاہو کو درپیش اس قانونی چیلنج کے بارے میں ملے جلے جذبات رکھتے ہیں۔ شیرن ہسکل کا کہنا ہے کہ برس ہا برس انہوں نے ایک دیانتدار اور قابل بھروسہ شخص کے طور پر شہرت حاصل کی، اور میرا خیال ہے اب بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ معاملہ جلد رفع دفع ہو جائے گا۔
ریموو ہمسیلف فرام آفس از ناٹ اونلی بیکاز اف واٹ ہی سسپیکٹڈ آف بٹ بیکاز نیسٹ روکن
میراف مائخلی کا کہنا ہے کہ ہم حزب اختلاف کے لوگوں کے باور کرنے کی وجہ کہ نتنیاہو کو اپنے منصب سے الگ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ان پر شک و شبہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے مبرہ کرنے کے لیے اسرائیل کی جمہوریت کے تمام اداروں پر کس طرح سے حملہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک صورتحال قانونی طور پر واضح نہیں ہو جاتی انہیں اقتدار سے الگ ہونا چاہیے۔ اب اٹرنی جنرل اس بات کا فیصلہ دیں گے کہ نتنیاہو کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے یا وہ اب بھی اس سے نکل جائیں گے۔ قانونی چارہ جوئی شروع ہونے پر ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں، لیکن اس سے نظم و نسق سنبھالنے کی صلاحیت یقینی طور پر متاثر ہوگی، کیونکہ ان کی حکومت پہلے ہی انتہا پسند نظریات کے حامل افراد اور لبرلز کے اتحاد پر قائم ایک کمزور حکومت ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
قانون نافذ کرنے والا ایک آفیسر بدھ کے روز شوٹنگ کے ایک واقعے میں زخمی ہو گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ واشنگٹن کے باہر امریکی قومی سیکیورٹی ایجنسی کے نزدیک یہ فائرنگ کی گئی۔ مقامی میڈیا کے مطابق کم از کم ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ این ایس اے کا کہنا ہے کہ صورتحال قابو میں ہے اور سیکیورٹی یا سیفٹی کا کوئی فوری خطرہ نہیں ہے۔ بدھ کے روز امریکہ میں اس سال اشیاء صرف کی قیمتوں میں سب سے بڑے اضافے کی رپورٹ دی گئی، جس سے بازار حصص کی ٹریڈنگ میں آغاز میں مندی رہی۔ صارفین کے قیمتوں کے اشاریے میں، جس میں گھریلو اشیاء اور سروسز کی لاگت شامل ہوتی ہے، جنوری میں 0.5% بڑھ گئی، جو دسمبر سے زیادہ ہے۔ بازار حصص کے بدھ کے روز آغاز پر کمی دیکھنے میں آئی، جس میں اہم ڈاؤ جونز کی شرح میں کمی ہوئی۔ جنوبی افریقہ کی حکمران پارٹی کا کہنا ہے کہ مشکلات کے شکار صدر زما اگر استعفی نہیں دیتے تو پارلیمنٹ ان کے خلاف جمعرات کے روز عدم اعتماد کی تحریک پیش کرے گی۔ حکمراں افریقی نیشنل کانگریس کے خزانچی پال مشاتیلے نے بدھ کے روز اس منصوبے کا اعلان کیا۔ زوما پر استعفیٰ دینے کے لیے کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ پچھلے ہفتے سے اپنی پارٹی کی طرف سے شدید دباؤ برداشت کر رہے ہیں۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو اے این سی کے صدر رامفوسا کو پارلیمنٹ جمعرات یا جمعے کو نیا صدر چن لے گی۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ میانمار سے باہر کیمپوں میں مقیم پناہ گزینوں کو ایسے میں ایک اور ایمرجنسی کا سامنا ہے جب مانسون کا موسم آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کے ایک نمائندے نے منگل کے روز کہا کہ میانمار کی حکومت نے ابھی تک تشدد کے اس خطرے کا کوئی سد باب نہیں کیا ہے جس سے ان ہزاروں لوگوں کو سرحدوں سے پرے فرار پر مجبور کر دیا۔ امریکہ نے منگل کے روز اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے کہا کہ وہ روہنگیا لوگوں کی نسلی تطہیر کے لیے اس ملک کے قومی رہنماؤں کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ سلطسکر ہوک کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 100,000 سے زیادہ روہنگیا پناہ گزین ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں سے سیلاب آ سکتے ہیں اور مٹی کے تودے گر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین فلیپو گرینڈی نے منگل کے روز کہا کہ ہزاروں لوگوں کو فوری طور پر وہاں سے کہیں اور منتقل کرنا ہے۔
We are now in a race against time as a major new emergency looms. The monsoon season
ایسے میں جبکہ ایک نئی ہنگامی صورتحال سروں پر منڈلا رہی ہے، ہمارے پاس وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے کیونکہ مانسون کا موسم مارچ میں شروع ہو جائے گا۔ یہ تھے یو این ایچ سی آر کے عہدیدار۔ بین الاقوامی دباؤ کے تحت میانمار کی حکومت، جس کو برما بھی کہا جاتا ہے، کچھ روہنگا پناہ گزینوں کو واپس آنے کی اجازت دینے پر مجبور ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود صحافیوں نے میانمار کی ریاست رکھائن میں غیر تسلیم شدہ مسلمان اقلیت کے خلاف ہونے والے مظالم دریافت کیے ہیں۔ ادھر بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ رکھائن ریاست سے تعلق رکھنے والے روہنگیاز برابر سرحد پار کر کے وہاں آ رہے ہیں، اور اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ وہ میانمار میں ہونے والے مظالم کے معاملے کو دیکھے۔
We cannot look the other way in this situation. What happened in Burma and is still happening in Burma is not okay. This council must hold the military accountable for their actions and pressure Aung San Suu Kyi to acknowledge these horrific acts are taking place in her country.
ہم اس صورت میں دوسری جانب نظریں نہیں پھیر سکتے۔ برما میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ اب بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کونسل کو وہاں کی فوج کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اور وہاں کی رہنما آنگ سان سوچی پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ ان ہلاک کاروائیوں کا اعتراف کریں جو ان کے ملک میں ہو رہی ہیں، اور اب مزید بہانے بازی نہیں چلے گی۔ یہ تھیں اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے رائٹر خبر رساں ایجنسی کے ان رپورٹروں کی فوری رہائی کے لیے بھی کہا جنہیں روہنگا مسلمانوں کے قتل عام کی اطلاع دینے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
آج یہاں ویلنٹائن ڈے منا رہا جا رہا ہے۔ اس دوران تحائف اور کارڈز تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ان تحائف میں کینڈی سب سے مقبول ہے۔ کینڈیوں کا انوکھا ذخیرہ آپ کو ریاست ویسٹ ورجینیا میں ہارپرز فیری میں واقع ایک اسٹور پر ملے گا۔ اس بارے میں ڈیبرا بلاک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
ریاست ویسٹ ورجینیا میں ہارپرز فیری میں واقع ٹرو ٹریٹس ہسٹورک سٹور امریکہ کی واحد تاریخی دکان ہے جہاں آپ کو مٹھائیوں کی پیار بھری ضیافت ملے گی۔ اس دکان پر قدیم یونانی چوئنگم سے لے کر 20ویں صدی کی کلاسیکی کینڈیاں سب کچھ دستیاب ہیں۔ اس دکان پر کم از کم 400 مختلف کینڈیاں فروخت کے لیے رکھی گئی ہیں، اور اس کی مالکہ سوزن بینجمن گاہکوں کی دلچسپی کے لیے ان میٹھی گولیوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات فراہم کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تجارتی سطح پر تیار ہونے والی کینڈی سن 1806 میں سامنے آئی تھی۔ گاہک ان کینڈیوں کے پس منظر کے بارے میں پڑھ کر نہ صرف محظوظ ہوتے ہیں بلکہ اپنے علم میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ دکان کی مالکہ سوزن بینجمن کہتی ہیں کہ یہ میٹھی گولیاں پہلے پہل صحت سے متعلق مسائل کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ سوزن کا کہنا ہے،
چینی کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا, اس لیے تقریباً سن 900 میں ٹرکش ڈیلائٹ کو خراب گلے کے لیے تیار کیا گیا تھا, لیکن بعد میں وہ دنیا بھر میں مقبول ہو گئیں۔ سن 1920 سے سن 1950 تک چھوٹی سی گول کینڈیاں اور چاکلیٹ تاش کھیلنے والوں میں بہت مقبول تھیں۔ کچھ گاہکوں کے لیے یہ میٹھی گولیاں یادوں کی بارات سی لے کر آتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک گاہک ایمانوئل مونٹے نیگرو کہتے ہیں, شاید کچھ 18 سال پہلے میں نے یہ گولیاں دیکھی تھیں اور یہ یہاں اب تک موجود ہیں اور میں انہیں کھا سکتا ہوں۔ کچھ تو آج بھی سٹور میں موجود کینڈیوں کی طرح جوان دل رکھتے ہیں۔ ایک اور گاہک بین سورینو کہتے ہیں, میں جب بچی تھی تو یہاں بہت آیا کرتی تھی, اس لیے میرے لیے یہ یادیں ماضی ہے۔ میری بہت سی خوبصورت یادیں۔ وہ لوگ جو کینڈیوں کے میٹھے گناہگار ذائقے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے سوزن بینجمن نے سویٹ ایز سن یعنی گناہ کی طرح میٹھی نامی ایک کتاب لکھی ہے, جس میں ان میٹھی گولیوں اور چاکلیٹوں کے ارتقاء کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن۔
اور ادھر پاکستان میں عدالت کی جانب سے متواتر دوسرے سال بھی ویلنٹائن ڈے کی تقریبات اور ذرائع ابلاغ کی کوریج پر بندش برقرار رکھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان میں مختلف طبقوں کے لوگوں سے انٹرویوز کیے ہیں ہماری ساتھی شہناز نفیس نے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
دنیا کے کئی دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی حالیہ برسوں میں ویلنٹائنز ڈے کافی مقبولیت اختیار کر چکا ہے اور اس دن کی آمد سے قبل ہی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ پاکستان سے جسٹس طارق محمود نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ایسے میں جب پاکستان میں بے شمار مسائل حل طلب ہیں, ویلنٹائنز ڈے منانے یا نہ منانے پر عدالت اور پمرا کے احکامات مسکہ خیز ہیں۔
اتنے مسائل ہیں کہ ہمیں جو ہے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ جو ہے ہم ان مسائل کو حل نہیں کر رہے یا ان کی شدت کا ہمیں احساس نہیں ہے اور ہم اس قسم کے معاملوں میں پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی منا رہا ہے تو سوال یہ کہ اس سے مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے یا مجھے کیا پریشانی ہے۔
جماعت اسلامی کے سینئر رہنما فرید پراچا نے عدالت اور پمرا کے ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے احکامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا,
ویلنٹائن ڈے نہ ہمارے مذہب, نہ ہماری روایات, نہ ہماری پاکستانی ثقافت, نہ ہمارے کلچر, نہ ہمارے آئین کسی کے ساتھ بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی بیٹی کو, کسی کی بہن کو اور یا کسی بھی خاتون کو وہ اس بارے میں کوئی ایک رابطہ کرے یا کوئی پیغام دے۔
فرید پراجا صاحب, لیکن ویلنٹائنز ڈے کا جو تہوار ہے اس کا تعلق صرف لڑکا اور لڑکی سے نہیں ہے, بلکہ اس موقع پر ہم نے دیکھا ہے ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کو وش کرتا ہے, اس طرح ماں اپنے بچوں کو کرتی ہیں, بچے والدین کو کرتے ہیں, اس کو اس پرسپیکٹیو میں کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟
کسی بھی رشتے کو صرف ایک دن سیلیبریٹ کرنے کا کسی طرح سے قائل نہیں ہے۔ یہ زندگی کے رشتے ہیں, یہ روز و شب کے رشتے ہیں۔ یہ جو ایک کلچر ہے کہ جی سال میں ایک دفعہ آپ رشت کرتے ہیں, یہ کلچر تو ہے, یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں میاں بیوی کے بارے میں جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس سال میں ایک دن کے لیے نہیں ہوتا, جیسے بہن اور بھائی کا رشتہ ہے وہ ایک دن کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو ایک دن ہے یہ تو دراصل ہے, یعنی فاصلے جو بڑھ گئے ہیں ان فاصلوں پہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ایک دن منا لیا جاتا ہے۔
انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن رخشندہ ناز نے فرید پراجا سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا,
ایک دن تو اگر آپ دیکھتے نہیں, ہماری یہاں پہ جو ریلیجیس فیسٹیول ہے چاہے وہ آپ کے جو روایات کے تحت چیزیں ہیں وہ بھی ایک دن مقرر ہے, تو آپ کے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔
پاکستان میں ویلنٹائنز ڈے منانا چاہیے یا نہیں, اس حوالے سے پاکستانی عوام میں ملا جلا رد عمل پایا جاتا ہے۔
نہیں, محبت روز کی جا سکتی ہے لیکن جب سیلیبریشن تو روز نہیں ہو سکتی نا۔ عید روز تو نہیں ہوتی نا, کبھی کبھی ہوتی ہے, ایک سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے۔ روز اتنا کون خرچہ کرے گا, ایک دن کر لے بندہ بس۔ صحیح,
اسے بند کیا جائے اور پابندی لگانی چاہیے, جس طرح سن پہ پابندی ہے اسی طرح ویلنٹائن ڈے پہ بھی پابندی لگانی چاہیے۔
لور سے کریں, اپنے ماں باپ سے پیار کرو, اپنے بہن بھائی, اپنے بچوں سے. میں چاہتا ہوں اس کے جو ہے نا یہ دن ہوتا رہے اور اس کو حکومتی لیول پہ جو ہے نا منایا جائے.
شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر تھامس بلینڈ. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.